أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، جس میں چند اہم مسائل کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، جس میں ایک مسئلہ قتال فی سبیل اللہ کا تھا حرمت والے مہینوں میں، اور چند دوسرے اہم امور جن کو ہم تفصیل سے اس اپنی موجودہ بحث کے بعد پڑھیں گے، جس کو ہم نے لفظ فتنہ سے شروع کیا تھا، کہ اس آیت میں یہ جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، یہی وہ ارشاد ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل کے عنوان سے. فتنہ سے متعلق گزشتہ ہفتے چند اہم چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور اس لغوی معنی کی تائید کے لیے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 13 کا حوالہ دیا تھا، ذوقوا فتنتکم. پھر مختلف قرآنی سیغے بیان کیے تھے، اور اس کے بعد قرآن پاک کے 17 مقامات سے ان آیات کو ہم نے پڑھا تھا جن آیات میں لفظ فتنہ کے مختلف معانی کو اور لفظ فتنہ کے مختلف مفہوموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. 14 نمبر پہ یہ لفظ جو ہمیں ملتا ہے فتنہ، یہ بمعنی آزمائش ہے، جس کو اللہ تعالی نے سورہ انبیاء کے بالکل آخر میں بیان کیا، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا کہ عاقبت کیا ہوگی اور آئندہ مستقبل میں کل کیا ہونے والا ہے، اور تم لوگوں کا بار بار یہ مطالبہ کرنا کہ اگر واقعی تم حق پہ ہو اور ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، تو اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کی روشنی میں تم سے باتیں کرتا ہوں. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فان تولوا فقد. تو اس طریقے پہ یہ سورہ انبیاء کا آخری حصہ ہے، ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا، لعلہ فتنۃ لکم و متاع الی حین. یہ جو تم ابھی تک اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہو، اور یہ جو وقت گزر رہا ہے تمہارے لیے فتنہ ہو بمعنی مہلت کے، اللہ پاک نے تم کو مہلت دے دی ہے ایک مخصوص وقت تک کے لیے. ومتاع الی حین، ایک مقرر وقت تک کے لیے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اور یہی وہ فتنہ ہے جس کو سورہ الحج میں, جو اس سورہ انبیاء کے بعد ہے جس کو ہم مسجد تعاون کے درس میں پڑھ رہے ہیں, تو سورہ انبیاء کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ حج ہے, اس کی آیت نمبر 11 میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی عبادت اس لیے کرتے ہیں اور انہوں نے اس لیے اسلام قبول کیا ہوا ہے اور اس لیے وہ ظاہری رکھ رکھاؤ دینداری وغیرہ وہ کرتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں میں اپنا کچھ فائدہ نظر آتا ہے. تو جب فائدہ جہاں نظر آیا اور جہاں نفس نے جس عبادت یا کسی مخصوص عمل کو پسند کیا تو وہاں آپ یہ دیکھیے کہ یہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں دینی مناسبت سے اس کے نفس پہ چوٹ پڑی, انا پہ ضرب لگی, اس کو من پسند چیز ترک کرنی پڑی اور مشقت والی چیزیں اپنانی پڑی, لوگوں کی مخالفت اور اذیت کا مسئلہ آیا, تکلیف اور پریشانی کی بات آئی, آزمائش اور امتحان کا مرحلہ آیا, تو اس میں فرمایا کہ یہ ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, تو اس صورت میں یہ واپس پلٹ جاتا ہے اور اس دین کے اور خیر کے راستے کو یہ چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کی مثال ہے جس نے دین کو اس لیے اپنایا اور دینداری کو اس لیے اپنایا اور دین اسلام کو اس لیے قبول کیا کہ میرے جو دنیاوی فوائد ہیں, میری جو مصلحتیں ہیں, ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہاں رہوں اور یہ کام کروں اور یہ عبادت کروں اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں. تو اس لیے کہا کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, جب ان کو خیر کسی طرف سے ملتی ہے, نظر آتی ہے, تو اطْمَأَنَّ بِهِ, یہ مکمل اطمینان کے ساتھ اس طرف لگ جاتے ہیں. تو یہ سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہم پڑھ رہے تھے جس میں یہ لفظ فتنہ ہمیں ملتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دین کو اور عبادات کو اپنے ذاتی مقاصد یا اپنی دنیاوی مصالح کا ذریعہ بنا لیا, تو ان کے لیے یہ دین اور یہ اللہ کی عبادت گویا کہ فتنہ بن گئی. فتنہ اس معنی سے کہ ان کی آزمائش ہوئی, اور فتنہ اس معنی سے کہ یہ ان کے لیے مصیبت بن گئی کہ انہوں نے دین پر دنیا کو ترجیح دی. یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, جب اس شخص کو دین کے راستے میں یا اللہ کے لیے آزمایا جاتا ہے, یہاں پر فتنہ بمعنی تکلیف اور مشقت ہے, جب اس کو اذیت ملتی ہے, تکلیف ملتی ہے, تو پھر یہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کو اس قسم کا دین چاہیے جو پھولوں کی سیج والا دین ہو. اگر کوئی دین ایسا ہے, کوئی عبادت ایسی ہے, کوئی کام ایسا ہے جس میں اس کو تکلیف ملنے کا اندیشہ ہے اور آزمائش اس کی ہونی ہے, تو پھر یہ کہتا ہے کہ ایسے دین کو تو میرے دور سے ساتھ سلام, مجھے ایسا دین نہیں چاہیے. ہم تو اس قسم کا دین چاہتے ہیں جو ہمارے ہوائے نفس کے تابع ہو, جو کچھ ہم چاہیں دین کو اپنی مرضی کے مطابق ہم بنائیں, ہماری زندگی, ہمارے روز و شب, ہماری ضروریات, ہمارے تمام اعمال, افعال, اقوال, سارے کے سارے جس طرح ہم چاہیں اس طریقے پہ. دین کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی عمرہ کر لیں, حج کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, تو یہ باقی دین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے گھر کے معاملات میں, ہمارے ملکی معاملات میں, ہمارے اقتصادی اور سیاسی اور دوسرے معاملات میں مداخلت کرے. اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. کہا کہ اس شخص کے سارا جو کل عبادت کا ذخیرہ اور کل کی کل عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ عبادت اللہ کی کرتا تو ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اس کے پیچھے کچھ دنیاوی ہدف اور مقصد ہے. اور اسی طریقے پہ اسی سورہ حج میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم. ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اس طریقے کا ہے, آیت نمبر 53 میں اسی سورہ حج کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے. شیطان نے پہلے ہی دن جب سجدے سے انکار کیا اللہ سے مہلت مانگی اور یہ قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر کوشش کروں گا, تو دنیا میں اللہ تعالی نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا کہ یہاں ہر شخص کا امتحان ہوگا, اختبار ہوگا, آزمائش ہوگی. اس لیے فرمایا کہ آزمائش ہوتی ہے اور پھر آزمائش میں شیطان اپنی کوشش کرتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, شیطان جو شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے, ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شک, یہ شبہ, یہ اعتراض یہ شیطان کی طرف سے ہے. دین میں کبھی بھی اس قسم کی کمی, نقص یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. دین تو بالکل واضح اور صاف ستھرا معاملہ ہے. لیکن فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم, جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور کثرت کبائر کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, شیطان کے تمام حربے اور حملے ان پہ کارگر ثابت ہوتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے واقعی فتنہ بن جاتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً, شیطان جو خیالات دل میں داخل کرتا ہے کسی بھی انسان کے, اللہ تعالی ان خیالات کو شکوک و شبہات کی شکل میں فتنہ بنا دیتا ہے, یعنی مصیبت بنا دیتا ہے. یہاں فتنہ بمعنی مصیبت اور فتنہ بمعنی اذیت اور فتنہ بمعنی مشقت اور تکلیف. تو یہ چیز باعث تکلیف, باعث مصیبت بن جاتی ہے اس آدمی کے لیے کہ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے ارکان, واجبات اور شرائع دینی کے بارے میں اس قسم کے شبہات اور شکوک کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شک اور شبہ اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو دل قاسی ہوتا ہے اور جو دل مریض ہوتا ہے. جو قلب سلیم ہوتا ہے, جس کو قرآن نے سورہ شعراء میں کہا قلب سلیم, جو قلب سلیم ہوتا ہے تو قلب سلیم پر شیطان کے فتنوں اور حملوں کا اثر نہیں ہوتا. اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا کہ ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, وہ لوگ کہ جو اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور سنن اور طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے, ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم, وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر انہوں نے اس روش کو ترک نہ کیا, شرک بدعت اور کبیرہ گناہوں اور کھلم کھلا فسق و فجور کو ترک نہ کیا تو اللہ کی طرف سے دو باتیں ان کا مقدر بن جائیں گی, دو باتیں سزا کے طور پہ ان کو ملیں گی. ایک تو ان تصیبہم فتنہ, دنیا کی کوئی بڑی آفت, بلکہ دنیا کی آفتیں یہ ان کو ملیں گی. او یصیبہم عذاب علیم, اور آخرت کے شدید عذاب بھی ان کو ملے گا. تو دین کے کسی بھی معاملے کی عمدن مخالفت کرنا اور کھلم کھلا کبائر کو انجام دینا, اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالی کا عذاب اس شخص کو آ کے پکڑتا ہے, آخرت کا عذاب تو ہے ہی اس شخص کے لیے. اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فتنے کا جو ایک مفہوم تم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی آزمائش کرتا ہے. فتنے کا لغوی معنی ہم نے یہ پڑھا تھا, اس طریقے پہ اہل لغت نے لکھا کہ لوہے یا چاندی کو بھٹی میں ڈال کر یہ دیکھنا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا, یہ ہے فتنے کا اصل مادہ, اس کا معنی, فا قانون کا اصل معنی. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, سورہ فرقان کی آیت نمبر 20, 19 سپارے کی سب سے آخری آیت, ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے, تم کو, تم سب کو ایک دوسرے کے لیے ہم نے فتنہ بنایا ہے. اور وہ اس طریقے پہ کہ جس طرح امام القرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ فصحیح فتنۃ للمریض, جو صحت مند تندرست و توانا ہے وہ مریض کے لیے فتنہ ہے. مریض اور صحت مند, یہ مریض اس صحت مند کو دیکھ کر اگر اللہ تعالی سے شکوے شکایت کرنے لگے تو یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کفر کیا. اور اگر اس نے اس تندرست و توانا اور صحت مند آدمی کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالی مجھے بھی شفا دے جس طریقے پہ اللہ نے اس کو شفا اور صحت دی ہے, اور یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے میرے لیے نعمت ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, درجات بلند ہو رہے ہیں, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے, تو یہ آزمائش اس کے لیے ہوئی. لیکن اس آزمائش میں یہ کامیاب اور کامران ہو کر اس آزمائش سے یہ نکلا. تو اس طریقے پہ فرمایا والغنی فتنة للفقیر, اور اسی طریقے پہ کہا کہ یہاں پر فتنہ یہ ہے ان يحسد المبتلى المعافى ويحقر المعافى المبتلى. فتنہ اس صورت میں بنے گا جب جو شخص یہاں پر مبتلا ہے وہ جس شخص کو عافیت ملی ہوئی ہے اس سے حسد کرنے لگے. مثلا میرے پاس اگر مال نہیں ہے تو میں مالدار آدمی سے حسد کرنے لگوں, میرے پاس اگر اقتدار نہیں ہے تو میں صاحب اقتدار سے حسد کرنے لگوں, میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے کسی اور میرے مسلمان بھائی کو دی ہے اس کو دیکھ کر میں حسد کرنے لگوں, تو گویا کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گیا. اور اگر میں نے اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کہا ماشاء اللہ اور یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہر ایک کو دینے والا ہے, تو نے یہ خیر اس کو دیا, اس کو اس خیر میں برکت دے اور مجھے بھی اس قسم کا خیر دے دے, تو یہ گویا کہ فتنے سے انسان نکل گیا, فتنے کا شکار نہیں ہوا, آزمائش ہوئی لیکن کامیاب ہو کر نکل گیا. لیکن اگر اس نے حسد کیا تو گویا کہ یہ فتنے کا شکار ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا. اسی طریقے پہ وَيَحْقِرُ الْمُعَافَ الْمُبْتَلَى, جس پہ اللہ نے کوئی مہربانی کی ہے وہ اس کو حقارت سے دیکھے جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے, تو گویا کہ یہ فتنے میں پڑ گیا. ہر ایک کے لیے فتنہ ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے, اور دنیا میں اللہ نے اس طرح ورفع بعضکم فوق بعض درجات, سورہ اعراف کی آخری آیت میں فرمایا رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم, ایک دوسرے سے تمہیں اوپر نیچے رکھا ہے, درجات ہے, کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے, کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے, کوئی اچھا ہے کوئی کم اچھا ہے, اس لیے لیبلوکم تاکہ تمہاری آزمائش کرے. تو فرمایا کہ یہاں پر وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون, اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سوالیہ انداز میں اتصبرون, تمہیں جو کچھ دنیا میں ملا ہے کیا تم اس پہ صبر کرو گے؟ امام القرطبی نے یہاں صبر کا لغوی معنی بیان کیا یہ کہہ کر کہ والصبر ان يحبس كلاهما نفسه, صبر کا لغوی معنی, تو صبر کے درس میں ہم نے صبر کے کئی معانی بیان کیے تھے, اس میں ایک یہ بات بتائی تھی کہ لغوی اور اصل معنی, اور ایک معنی یہ ہے کہ صابر اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کو حبس کیے رکھے, یعنی نفس کو کنٹرول میں رکھے, کسی چیز سے روکے رکھے. تو کہا کہ ھذا عن البطر وذاك عن الضجر, یہ ان يحبس كلاهما نفسه, تو ھذا عن البطر وذاك عن الضجر, یہ جو مالدار ہے یہ تکبر سے بچے, اور وہ جو غریب جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ناشکری سے ڈرے, شکوہ شکایت اللہ کی نہ کرے. دجر اور یہ بطر کے معنی کبریا یعنی تکبر سے ڈرے. اس لیے فرمایا کہ تم سب کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا, فتنہ بنایا, تو جب کسی بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھو کہو ماشاء اللہ بارک اللہ یا ماشاء اللہ تبارک اللہ یا ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, اے اللہ تو میرے اس بھائی کو اس میں اور برکت دے اور مجھے بھی اس قسم کا خیر اور برکتیں دے, تو گویا کہ فتنے سے انسان نکل گیا. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ, ارشاد فرمایا کہ یہ بھی فتنہ ہے جس طریقے پہ ہم نے ابھی سورہ حج میں پڑھا ومن الناس من يعبد الله على حرف, یہاں ارشاد فرمایا کہ ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور یہ منافق ہیں, اس لیے کہ فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, اللہ کے لیے جب ان کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ارتداد کو اختیار کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں یا اس نیک کام کو ترک کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں جس کام کو یہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے پہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا. اس طریقے پہ سورہ توبہ کی آیات 47, 48, 49 ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی. تو یہاں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں کہ ان کا حال یہ ہے کہ مدینے میں یہ لوگ رہتے ہیں, اگر ارد گرد سے کوئی حملہ کرے اور حملے یا جنگ کی شکل میں تم مسئل الفتنہ اگر ان سے کہا جائے کہ تم آ جاؤ, تو یہاں علماء نے ارشاد فرمایا کہ فتنے سے مراد دو چیزیں ہیں. اگر ان کو مدینے پہ حملہ کرنے والے یہ پیشکش کریں کہ تم دین چھوڑ دو, اسلام چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ, تو یہ اس کام پہ بھی تیار ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان سے کہا جائے کہ چونکہ ہماری طاقت زیادہ ہے, تم بجائے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کے ہمارا ساتھ دو, اس بات پہ بھی تیار ہو جائیں گے. یہ دو معنی یہاں لفظ فتنہ کے ہیں. اور وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا شجر زقوم کے بارے میں, اور یہ پڑھا تھا کہ کس طریقے پہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. اس کی تشریح یہاں اس سورہ صافات کی اس آیت نمبر 63 میں ہے کہ ان شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. یہ جو اہل جہنم کو یہ درخت سزا کے طور پہ ملے گا, کانٹوں بھرا درخت ہوگا. کہا کہ یہ جب دنیا میں اس کا بیان ہوتا ہے تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ یعنی ظالم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان آیات کو پڑھا جن میں شجر زقوم کا ذکر ہے تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا عجیب درخت ہے اور کیسا درخت ہوگا, اور درخت میں کہاں اتنی مشقت و تکلیف ہوتی ہے, وہ اتنے لوگوں کو کیسے تکلیف پہنچائے گا. اس قسم کا وہ مذاق اڑاتے رہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ درخت کا ذکر مشرکین مکہ کے لیے آزمائش اور فتنہ بن گیا کہ بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو, انہوں نے اس چیز کو مذاق سمجھ لیا. تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو جب جب بھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا ہے, جیسا کہ بعد میں اور اس زمانے میں علماء اور صالحین لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر یہ فسق و فجور اور یہ کھلے عام سرکشی اور بغاوت جاری رہی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا, اللہ کے اس عذاب کی گرفت میں تم سب آ جاؤ گے جس میں عام و خاص کی, عالم و جاہل کی, دیندار اور بے دین کی کوئی قید نہیں ہوتی. تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ کیسے ہوگا, اس لیے کہ پڑھا اور سنا تو ہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ توبہ کر لیں. تو یہ فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے. اور اسی طریقے پہ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعائیں کرنے لگتا ہے, خوب دعائیں اور خوب مسجدوں کی حاضری بڑھ جاتی ہے. ایک جھٹکا زلزلے کا لگا نہیں اور مسجد کی حاضری اور نمازیوں میں اضافہ ہوا نہیں. تو کہا کہ جب تکلیف ہوتی ہے, بیماری ہوئی, کاروبار میں, تجارت میں, ملازمت میں نقصان ہوا, تو آپ اس تاجر کو, اس دکاندار کو, اس شخص کو فجر کی نماز میں بھی پہلی صف میں پائیں گے. کوئی بیماری اور تکلیف آئی, مسجد میں آپ کو پانچوں وقت ملے گا. جو ہی عافیت مل گئی تو پھر آپ کو جمعے کے دن بھی مسجد میں نظر نہیں آنے والا. تو کہا کہ یہ عجیب فتنہ ہے ان لوگوں کا, اور یہ عجیب لوگ ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم. جب تکلیف دور ہوتی ہے اس کے بعد راحت آتی ہے, اقتدار مل جاتا ہے, طاقت اور توانائی ملتی ہے، اولاد اور پیسہ ملتا ہے، جاہ اور منصب مل جاتا ہے، اور جو چیزیں مطلوب تھیں ان سے کہیں زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ تو میری قابلیت کی بنا پہ ایسا ہوا ہے، میرا انٹرویو ہوا تھا، اس میں سب سے اچھا انٹرویو میرا ہوا اور میرے اچھے نمبر لکھے گئے اور مجھے یہ جنرل مینیجر کی پوسٹ خالی تھی مجھے مل گئی، تو میری قابلیت ہے. قال انما اوتیتہ علی علم. قارون نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تو میری اپنی قابلیت ہے. بل ہی فتنہ. فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری قابلیت نہیں ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں لیکن تم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے ہو. ولکن اکثرہم لا یعلمون. اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ قابلیت وابلیت سے کچھ نہیں ہوتا، دینے والی ذات جس کو چاہتی ہے نوازتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ چیز بھی ان کے لیے فتنہ بنی، یعنی آزمائش اور امتحان. اب ذرا ہم آگے چلیں تو ہمیں صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مختلف مقامات پہ ملتا ہے. تو سورہ قمر میں ارشاد فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنایا، یعنی ان کی آزمائش ہوئی. ہذہ ناقۃ اللہ، کہا گیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مت چھیڑنا. وسقیاہا، اس کے پینے کا معاملہ. فعقروہا، تو اس طریقے پہ انہوں نے ان کا جو سب سے بڑا بدبخت شخص تھا اشقاہا، وہ اٹھا اور اس نے اس کو تکلیف پہنچائی. تو اس طریقے پہ ان کو آزمایا گیا اور یہ اونٹنی ان کے لیے فتنہ تھی، یعنی ان کے لیے آزمائش تھی. اس سے پہلے سورہ یونس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، جس میں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم کو، مجھے اور میرے ماننے والوں کو فرعون اور اس کی حکومت کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ہمیں ہدف اور تختہ مشق اور نشانہ نہ بنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اتنی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں کہ ہم میں سے کچھ کمزور ایمان چھوڑ بیٹھے. تو اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھ. تو یہاں پر سورہ ممتحنہ میں بھی وہی چیز ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. تو یہاں فتنہ بے معنی ہدف اور نشانے کے ہیں. اور سورہ مدثر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں فرشتوں کی تعداد علیہ 19 فرشتوں کا عدد اور ذکر ہمیں ملتا ہے. کہا کہ دیکھو یہ بھی آزمائش ہوئی اس طریقے پہ کہ جب فرشتوں کی تعداد کے بارے میں 19 کا ہنسہ قرآن میں آیا تو نہ ماننے والوں نے یہ کہا کہ 19 فرشتے اتنی بڑی مخلوق کو جو جہنم میں ہوگی کس طریقے پہ کنٹرول کر سکیں گے، اور یہ فرشتے 19 ہی کیوں ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. فرشتوں کی یہ گنتی اور یہ عدد ان لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چن کے منتخب کر کے لے کر پہاڑی پہ تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفۃ قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل وایای اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک. یہاں لفظ ہے فتنہ. ان هي الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اعراف نویں پہ جا کے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا. جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے آہوزاری شروع کر دی کہ اے اللہ، تو ہر چیز کا مالک اور خالق اور قادر ہے، تو اگر چاہے ان کو بھی ہلاک کر دے، مجھے بھی ہلاک کر دے، لیکن اے اللہ